أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي، امين يا رب العالمين. سورہ منافقون ہے، اب سورہ جمعہ کے بعد. فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی دل سے یقین نہیں کرتے، زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کو تو معلوم ہے کہ انہیں یقین قلبی حاصل نہیں ہے، جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا رسول نہیں مان رہے. اگر مان لیں اللہ کا رسول تو ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، آپ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور پورے دین پر عمل کریں گے، لیکن یہ اس پہ ڈنڈی مارتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور پھر یہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے بہانے تلاشتے ہیں اور پھر مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے اجازت لے لی ہے اللہ کے رسول سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. یہاں ذہن میں رہے کہ منافق کا ایک تصور ہمارا یہ ہے کہ ایک شخص شروع سے اسلام میں داخل ہوتا ہے بدنیتی کے ساتھ، وہ اصل میں اندر سے کافر ہے اور ظاہراً کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. یہ بھی منافق کی ایک شکل ہے، لیکن ایسے منافق اس معاشرے میں کم تھے. اصل منافقت کیا ہے؟ قرآن مجید جنہوں نے سارا سنا ہے ان پر یہ بات واضح ہے کہ دل سے ایمان لائے تھے، لیکن اس کے بعد جب مشکلات سامنے آئیں، رکاوٹیں سامنے آئیں، چیلنجز سامنے آئے، تو اس میں پھر انہوں نے ہمت جو ہے نہیں دکھائی. دنیا کی محبت، مال کی محبت وہ غالب رہی، اپنے آپ کو بچانا، اپنی دولت کو بچانا، دین کے تقاضوں پر آگے بڑھ کر عمل کرنے کی بجائے پیچھے پیچھے رہ کر اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کے بعد جھوٹے بہانے کر کے پیچھے رہ جانا، جہاد اور قتال سے پیچھے رہ جانا، یہ وہ معاملات تھے جن کی وجہ سے ایمان زائل ہوتا چلا گیا اور نفاق اندر جو ہے وہ جم گیا. تو اکثر منافقین کا یہ معاملہ تھا، اور اس میں گویا کہ ہمارے لیے تنبیہ بھی ہے، اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو پھر ایمان ہم سے جو ہے وہ زائل بھی ہو سکتا ہے، اور منافقت جو ہے وہ ہمارے بھی دلوں میں یہ روگ پیدا ہو سکتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں منافقت پر بہت تفصیل سے گفتگو ہے. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایمان تو لائے تھے، فکفروا ثم کفروا، پھر منکر ہو گئے. لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ زبان سے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے رسول کو قسمیں کھا کر یقین دلاتے رہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. کبھی بھی انہوں نے ظاہراً انکار نہیں کیا، عمل سے جو ہے نظر آ رہا تھا کہ عملی طور پر یہ جسپائی اختیار کر رہے ہیں. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. ایک موقع دیتا ہے اللہ کے سنبھل جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، جب نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے تو پھر مہر ہو جاتی ہے، پھر ان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو اب یہ لوگ سمجھنے سے بالکل محروم ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کا جو ڈیل ڈول ہے وہ بڑا متاثر کرتا ہے، دیکھنے میں بڑے معتبر نظر آتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بڑے خوشحال ہیں، دولت مند ہیں، وہ دولت ہی ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی ہے، اس کی حفاظت اور اس سے محبت وہ دل سے نہیں نکلی. تو آپ دیکھتے ہیں تو معتبر لوگ ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْمِهِمْ قَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کہیں تو آپ توجہ سے سنتے بھی ہیں کہ ایک معتبر شخص آیا ہے بات کے کہہ رہا ہے تو سنا جائے. کان نہم خوشب و مسندہ, ان کی اصل حقیقت مانوی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسی لکڑیوں کے مانند ہیں جنہیں سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. اندر سے یہ بالکل بودے اور کمزور ہیں, ظاہراً تو تن و توش اچھا ہے, لباس اچھا ہے. یحسبون کل صیحت علیہم, اور وہ ہر خطرے کو اپنے ہی اوپر سمجھتے ہیں. کہیں سے کوئی آواز آ گئی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے, فلاں مسئلہ ہو رہا ہے, تو ان کو اپنے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, اندر سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. وہم العدو فاحذرہم, اے نبی یہ اصل دشمن ہیں, یاسطین کے سانپ ہیں, تو ان سے آپ بچتے رہیے, ان کی جو سازشیں ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں غارت کرے. انا یوفکون, کہاں سے واپس پھرے جا رہے ہیں, اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی تھی اور یہ اب بدعملی کی وجہ سے کس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, اپنی غلطی مانو اور اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں, لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ, تو اپنے سروں کو وہ جنبش دیتے ہیں بڑے معنی خیز انداز میں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اللہ کے رسول کے سامنے. تکبر جو ہے رکاوٹ بن جاتا ہے. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ, ان کے لیے برابر ہے اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں, ام لم تستغفر لهم, یا استغفار نہ کریں. لن يغفر اللہ لهم, اللہ تو انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين, بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله, یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, جو صحابہ ہیں, جو مہاجر آئے ہیں مدینہ سے, خامخواہ ان پر اپنی دولت نہ لٹاؤ, انہیں زیادہ اکوموڈیٹ نہ کرو. حتی ينفضوا, یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں. اس خاص ایک خاص واقعہ بھی تھا اس کے پس منظر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے مدینہ کی طرف, یہ سن 6 کا واقعہ ہے, 6 ہجری کا. تو ایک جگہ پڑاؤ تھا اور فوج جو ہے اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا, دو افراد میں جھگڑا ہو گیا کسی بات پر, ان میں سے ایک مہاجر تھا اور ایک انصاری تھا. ہو جاتا ہے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی, تو دونوں نے اپنے اپنے گروپوں کو آواز دے دی. مہاجر نے مہاجروں کو پکارا اور جو انصاری تھا اس نے اپنوں کو بلایا, لیکن بہرحال زیادہ بات بڑھی نہیں, رفع دفع ہو گیا معاملہ. عبداللہ ابن ابی جو ہے منافقوں کا سردار, وہ بھی موجود تھا اس میں. اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور آپس میں جو ہے وہ مشورہ ہوا, اور اس نے بڑے غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ ان مہاجروں کو اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ آج ہم سے جھگڑ رہے ہیں, ہم نے تو ان کے ساتھ یہ کیا وہ کیا, اتنے احسانات کیے ہیں, اور ایسے الفاظ بھی اس کی زبان سے نکلے کہ جو زبان پر لاتے ہوئے مشکل ہے, کہ یہ جو ذلیل لوگ ہیں معاذ اللہ, یہ کم حیثیت والے لوگ ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں, ہم مدینہ پہنچ کر جو ہے وہ ان کو مدینے سے نکال باہر کریں گے, ہم ہیں اصل میں سن آف دا سوائل, سنز آف دا سوائل, ہم یہاں کے لوگ ہیں, ہماری حیثیت ہے, تو ہم ان نیچ لوگوں کو نکال باہر کریں گے. اس قسم کی باتیں بھی اس نے کہیں. تو ایک صحابی, نوجوان صحابی زید بن ارقم, اتفاق سے وہ وہیں تھے, انہوں نے سن لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا کہ یہ شخص جو ہے عبداللہ ابن ابی ایسی باتیں کر رہا ہے. آپ نے پوچھا, اسے بلا لیا, باز پرس کی, وہ صاف مکر گیا, جھوٹی قسم کھا گیا. منافق کا کام ہے جھوٹی قسم کھا لینا. اب زید بن ارقم جو صحابی ہیں ان کی پوزیشن خراب ہو گئی. لوگوں نے کہا یہ خامخواہ یہ نوجوان ہے, اس نے کوئی جذبات میں آ کے غلط بات کر دی ہے, نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہوئی ہے, اور یہ عبداللہ ابن ابی تو قسم کھا رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا. اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ ہاں یہ ان لوگوں نے کہی ہیں یہ باتیں, اور اس طریقے سے سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ زید بن ارقم نے جو بات کہی تھی وہ صحیح تھی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جھوٹے یہ ہیں. اسی لیے آگے آ رہا ہے, یقولون لئن رجعنا الی المدینہ وللہ خزائن السماوات والارض, پہلی بات تو انہوں نے یہ کی تھی کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے خزانے سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس لوٹ گئے مدینہ کی طرف، یعنی واپس پہنچیں گے مدینے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو باعزت لوگ ہیں، جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، وہ نکال باہر کریں گے ان کمزور لوگوں کو، رذیل لوگوں کو، معاذ اللہ. وللہ العزت ولرسولہ، اور عزت اور قوت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وللمومنین، اور اہل ایمان کا حق ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق اس بات کو نہیں سمجھتے. چنانچہ ہوا بھی یہ کہ جب مدینہ پہنچے ہیں، اور عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ سچے مومن تھے، جب ان کو پتہ لگا کہ اس شخص نے ایسی باتیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں، تو وہ تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا باپ کے سامنے کہ تم تسلیم کرو کہ تم ہو گھٹیا آدمی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہیں باعزت، تو پھر میں تمہیں جانے دوں گا. تو چنانچہ وہ اس کو ذلیل ہونا پڑا اپنے بیٹے کے ہاتھوں. اور پھر یہ ہے کہ داخل تو ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی داخل ہوا، لیکن اسی سفر میں ہی اللہ نے دکھا دیا کہ ذلیل کون ہے اور باعزت کون. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اہل ایمان تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یہ اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے وہی انسان کو پھر منافقت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پٹری سے اترتا ہے، مال کی محبت اور اولاد کی محبت. تو دیکھنا کہیں یہ تمہارے لیے تمہاری عاقبت برباد کرنے کا ذریعہ نہ بن جائیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ لوگ پھر ہیں خسارے میں، اصل گھاٹا تو آخرت کا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اے مسلمانوں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، جو بھی مال و اسباب دی ہیں، غریبوں کا بھی حق نکالو، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت وہ کہے گا کہ اے رب کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی کچھ اور تھوڑی دیر کے لیے. جب عین فرشتہ اجل آ پہنچے گا تو اس وقت خواہش ہوگی کہ کچھ لمحات اور مل جائیں، تھوڑی سی مہلت مل جائے، تو پھر میں کیا کروں. فَأَصَّدَّقَ، اپنی ساری دولت خیرات کر دوں گا. جیب ڈھیلی کرنے کے لیے ویسے تیار نہیں ہے، نہ اللہ کے دین کے لیے، نہ غریبوں کے لیے، نہ مسکینوں کے لیے، نہ حاجت مندوں کے لیے. یہ میرا مال ہے، میرا مستقبل، جب موت سر پر کھڑی نظر آئے گی، فرشتہ اجل پہنچے گا، اس وقت خواہش ہوگی کہ تھوڑی سی مہلت اور مل جائے تو سب کچھ لٹا دوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ مؤخر نہیں کرتا، ڈھیل نہیں دیتا کسی شخص کو بھی جب اس کا وہ وقت معین آپ پہنچے، پھر نہیں مہلت دی جاتی. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس کے بعد ہے سورۃ تغابن. یہ منافقوں، سورۃ کا نام بھی منافقون تھا جو ہم نے پڑھی ہے، اور اس میں منافقت ہی کا تذکرہ بھی تھا، اور ان کے جو ہتھکنڈے تھے اور ان کی جو ذہنیت تھی اس کو تشتزبام کیا گیا. اور پھر منافقت سے بچنے کے لیے کیا کرو، ذکر اللہ کی یاد کا اہتمام کرو کثرت سے، اور زیادہ مال خرچ کرو، یہ پیغام ہے اس کے اندر. اگلی صورت ہے تغابن، اس کا اصل موضوع ہے ایمان. وہ ایمان کی دولت جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اصل مظاہر کیا ہوتے ہیں، یہ موضوع ہے اس سورہ مبارکہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے، حکومت اسی کی ہے، اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی منکر ہے، کافر ہے، اور کوئی ہیں تم میں سے جو مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. دنیا میں یہ دو ہی ہیں اصل میں، اللہ پر ایمان رکھنے والے یا اللہ کا انکار کرنے والے. پیدا سب کو اس نے کیا، وہ مالک ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں ناشکرے کے جو اللہ کے احسانات کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا ہی منکر ہیں۔ بہرحال اللہ نے دنیا میں چھوٹ دی ہے، یہ دار الامتحان ہے، تم چاہو تو کافر بن کر رہو، چاہو تو پکے مومن بن جاؤ، یہاں اجازت ہے، لیکن نتائج میں زمین آسمان کا فرق پڑے گا، وہ سوچ لو۔ کفر کر کے پھر جو انجام تمہارا ہونا ہے ابدی زندگی میں، وہ ابھی سے سمجھ لو، آپشن ہے، کھلا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یہ ایک بامقصد تخلیق ہے، اور اس کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب آخرت آئے گی اور بدکاروں کو ان کے بدی کی سزا ملے اور نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اجر ملے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے، صورت گری کی ہے، اور کیا ہی عمدہ صورتیں بنائی ہیں تمہاری، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہے واپس پلٹنا۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو دل کے اندر، جو چھپائے ہوئے ہو وہ اس سے بھی وہ واقف ہے، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو علانیہ کرتے ہو ظاہراً کرتے ہو اس سے تو واقف ہی ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جو کچھ تمہارے دل کی بات ہے، اندر کی بات ہے، من کے اندر ہے، جو امنگیں اور خواہشات ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، اب یہاں سے رسالت پر ایمان کا ذکر ہو رہا، ایمان بالرسالت، کیا نہیں پہنچی ان کے پاس خبریں ان کی، جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی، چکھ لی، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہے کہ آئے تو تھے ان کے پاس رسول، ان کے رسول اللہ نے بھیجے تھے، اور وہ لے کر آئے تھے کھلی کھلی نشانیاں اور واضح تعلیمات، فقالوا ابشر یہدوننا، تو ان لوگوں نے، ان قوموں نے کہا کہ کیا ایک بشر، ایک انسان جو ہے وہ ہمیں رہنمائی دے گا، وہ اللہ کی طرف سے آ گیا ہے ہمیں بتانے کے لیے، یعنی یہ بشر ہے ہم نہیں مانتے، اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا تھا تو فرشتے کو بھیجتا، تب ہم کہتے کہ ہاں اللہ کا نمائندہ آیا ہے، ہم اس کے بشر ہونے کی وجہ سے ہم اس کی رسالت کو نہیں مانتے۔ فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی بے پرواہی اختیار کی، پھر جو ان کا حشر ہوا وہ معلوم ہے، پورے قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، پوری پوری قومیں جو ہیں وہ ہلاک کی گئیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ واللہ غنی حمید، اللہ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، اور حمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اب ایمان بالآخرت کا ذکر ہو رہا ہے، بنیادی ایمانیات تین ہیں، اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا ذکر آ چکا، رسالت کا ذکر ہو گیا، اب ذکر ہے آگے آخرت کا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کرتے ہیں یہ کافر کہ وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، قیامت کوئی نہیں ہے، حشر نشر کوئی نہیں ہے، جو مر گیا سو مر گیا بس، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ قل بلا، اے نبی آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، وربی لتبعثن، قسم ہے مجھے میرے رب کی کہ تم لازمن اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر لازمن تمہیں جتلا دیا جائے گا، جو عمل تم نے کیا سب سامنے لا کر دکھا دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، یعنی یہ قرآن، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ جمع ہونے کے دن، ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا، کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، اصل میں اس کا تعین وہاں ہوگا۔ دنیا کی کامیابی ناکامی اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، جو چند روزہ زندگی ہے اور اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی ناکامی کبھی ناکامی، کبھی کامیاب کبھی ناکام، یہ تو امتحان ہے، اصل میں فیصلہ وہاں ہوگا، کون کامیاب ہے کون ناکام، کون خوش قسمت ہے کون بد قسمت، اس کا تعین وہاں ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، تو جس کسی نے، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور اس نے نیک عمل کیے، یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے گا اس کی برائیوں کو، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل فرمائے گا ایسے لوگوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، جن لوگوں کو یہ مل گیا وہاں پر وہ کامیاب ہیں، اصل کامیاب وہ ہیں، وہ نعمتیں بھی دنیا کی نعمتوں سے کروڑ ہا گنا زیادہ بہتر ہیں اور ہیں بھی ابدی ہمیشہ کے لیے. اس کے برعکس ناکام کون ہے؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اسی میں ہمیشہ، وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اب آگے جو آیات ہیں، اگر ایمان انسان کے اندر راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، یقین قلبی والا جو اصل مطلوب ہے، تو پھر اس کی سوچ میں، اس کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان پختہ نہیں ہے. ابھی پوری طرح ایمان زبان کی نوک پر تو ہے، زبان سے ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں، وہ دلی یقین نہیں بنا جو اصل میں مطلوب ہے. وہی یقین ہے جو آخر میں روشنی بن کر ظاہر ہوگا، اور اسی پر فیصلے ہوں گے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون منافق ہے. پہلا فرق جو واقع ہوتا ہے سوچ میں، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی تکلیف مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں. دل کو ہدایت مل جاتی ہے، جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اونچ نیچ سے گھبراتے نہیں کہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، انہیں اللہ کی ذات پر گہرا یقین ہے. جیسے ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، جو سچا مومن ہے اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے پر اسے اجر ملتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں پہنچتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو جائے اور متکبر ہو جائے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے لیے پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے، مشکل آئی، تکلیف آئی، اللہ کی طرف سے ہے، مجھے صبر کرنا ہے. اور جن کو یہ حاصل نہیں ہوتا، وہ ایمان پختہ، وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ میرے حالات خراب کیوں ہو گئے، یہ میرے ساتھ یوں کیوں ہو گیا، میری صحت کیوں گر گئی، اب وہ مریض بن جائیں گے، سائیکولوجیکل پرابلمز آ جائیں گی، اور زیادہ ذرا مل گیا تو پھر آپ دیکھیں ان کی چال ہی بدل جاتی ہے، ان کا لب و لہجہ ہی بدل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. تو مومن کا معاملہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، وہ اس کا رویہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی پریشانی والا مسئلہ ہی نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ ہر صورت میں اجر ہی اجر ہے میرے لیے، تکلیف پر صبر کروں گا اور نعمتوں پر شکر ادا کروں گا. اور پھر اسے یہ بھی یقین ہے کہ جو تکلیف آ رہی ہے ضروری نہیں کہ یہ میرے لیے شر ہو، اللہ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز بظاہر مجھے نقصان لگ رہا ہے، لیکن اس کے جلو میں کوئی اصل میں خیر ہے جو اصل میں میرے لیے ہے، اور جس چیز کو میں خیر سمجھ رہا ہوں، بہتر سمجھ رہا ہوں، نعمت، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی میرے لیے نقصان کا پہلو ہو، تب اللہ نے اس کو روک لیا ہے، لہذا جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے ہم راضی ہیں، اسی میں ہماری بہتری ہوگی. یہ تسلیم و رضا کا مقام ہے. جب ایمان پختہ ہو جائے تو انسان کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، اسے ٹھہراؤ مل جاتا ہے. یہ ہے پہلا نتیجہ ایمان کا. دوسرا فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اطاعت سے گریز کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. جیسے واقعی یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، وہ ہر معاملے میں یہ دیکھے گا کہ اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے، ان کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے. چنانچہ اطاعت، دل میں یقین ہے، اس کا انڈیکس کیا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے یقین میں کمی ہے، صرف زبان پر ہے جو ہے ہمارا ایمان، اندر نہیں. آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المومنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے. یہ توکل یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، اسباب پر توکل نہ ہو، ذرائع پر توکل نہ ہو، اپنی قوت پر توکل نہ ہو، ہر معاملے میں توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اس کی ذات پر ہو، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اہل ایمان، اب یہاں بڑی ایک ایسی بات کی جا رہی ہے جو ہمارے لیے بڑی تعجب والی ہے. فرمایا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں میں، ان من ازواجکم واولادکم، اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، عدو لکم. ہم تو سمجھتے ہیں سب سے بڑی رحمت اور نعمت یہ ہے، اولاد ہیں اور بیوی ہے گھر میں، اور یہاں فرمایا جا رہا ہے یہی تمہارے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہمارے ہی ہیں، تو ایک مرتبہ تو آدمی چونک اٹھتا ہے، لیکن میسج کیا ہے اس کو سمجھیے. میسج یہ ہے کہ یہی جو محبت ہے ان کی، ان کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو ایک طرف ڈال دیتے ہو اور اپنے نفس کی خواہشات پر چل جاتے ہیں. ان کی فرمائشیں ہیں اور فرمائشوں پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں، کیا کریں گے؟ فرمائش بھی پوری کرنی ہے، بیویوں کی فرمائشیں ہیں، اولاد کی فرمائشیں ہیں، لہذا انسان پھر حدود پھلانگ جاتا ہے. حلال سے نہیں ہو سکتا، تمہارا حرام میں وہ مارنا پڑے گا. یہ ویک پوائنٹس ہیں، یہ تمہاری جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ سب سے زیادہ محبت ہے تمہیں ان سے اور انہیں تم سے، یہ تمہارے لیے دشمنی کر رہے ہیں عملاً، اگر تمہارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اور تم نے ان کے پیچھے لگ کر حلال حرام کی حدود کو پھلانگ دیا، تو الٹیمیٹلی سارا نقصان تمہیں ہوگا، گویا یہ محبت دشمنی ثابت ہوگی تمہارے حق میں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کام لیا کرو اور بخش دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. بڑا خوبصورت بیلنس کیا ہے اس آیت میں، کہ یہ کہہ کے کہ اولاد اور بیویاں میں تمہارے دشمن موجود ہیں، چوکنے رہو. اب یہ نہ ہو کہ انسان گھر میں تھانے دار بن کر رہے، ہاتھ میں جو ہے وہ ہر وقت ایک ڈنڈا ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. بس یہ کہ تمہیں احساس ہو کہ یہ محبت تمہیں اللہ کی حدود کو توڑنے پر کہیں نہ آمادہ کر دے، ورنہ گھر کا ماحول بہترین ہونا چاہیے. عفو و درگزر سے کام لو، زیادہ ان کے اوپر سختی کرنا بھی اچھا نہیں ہے، محبت سے سمجھاؤ، پیار سے بتاؤ. گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، گھر میں تھانے دار بن کر نہ رہو کہ بچے بھی ڈر رہے ہوں اور بیوی کا بھی برا حال ہو خوف سے و دہشت سے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے ایک بیلنس جو قرآن مجید ہمیں عطا کر رہا ہے. ایک طرف احتیاط بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ گھر میں جب ہوتے تھے تو بہت ہی اپنائیت اور محبت سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اپنی ازواج مطہرات سے، لیکن جیسے ہی کان میں آواز آئی اذان کی، تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں عنہا کہ ایسے چل دیتے تھے کہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں نماز کا وقت نکل گیا یا لیٹ ہو گئے، یہ ہے کہ ہر وقت یہ اپنی ڈیوٹی بھی یاد رہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کا حکم مقدم ہے، اس کی اطاعت مقدم ہے، باقی چیزیں اس کے نیچے ہیں. اس بیلنس کو لے کے چلنا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اگلی آیت پھر چونکانے والی ہے. جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ عربی میں کہتے ہیں جس چیز سے رگڑ کر دیکھا جائے کہ یہ خالص ہے یا کھوٹ ہے. اس میں آزمائش، آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان حقیقی ہے یا صرف زبان کی نوک پر ہے. ان کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے، ان کی محبت جو ہے وہ تمہیں، تمہارے لیے ویک پوائنٹ ہے تمہارا. شیطان یہاں سے جو ہے وہ تمہیں پٹری سے اتارتا ہے اس محبت کی وجہ سے، تو ذرا اس کے حوالے سے اویئر رہو. جان لو کہ یہ اگر تم نے اس میں ذرا غیر محتاط رہے تو یہ تمہاری عاقبت برباد کر سکتی ہے دونوں چیزیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اجر عظیم تو اللہ ہی کے پاس ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا بھی تم سے ہو سکے. اب ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان ہم محسوس کریں کم ہے، وہ یقین نہیں ہے. تقوی، ہم گناہوں سے بچنے کی شعوری کوشش کریں، ہر وقت یاد رکھیں کہ ایک آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، یہ تقوی کی روح ہے. اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، حساب دینا ہے، یہ ہے تقوی. تو تقوی میں جتنا بھی آگے سے آگے بڑھ سکتے ہو, جتنا بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھو. واسمعوا واطیعوا, اور سنو اور مانو. ایک بندہ مومن کی رویش ہونی چاہیے, یہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا, رسول کا فرمان سامنے آ گیا, بس آگے ہتھیار ڈال دے, مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. زمانے کا چلن کچھ ہے, برادری کی رواجات کچھ ہیں, لیکن میرے لیے مقدم ہے اللہ اور رسول کا حکم, یہ طے کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم, اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں, یہ تمہارے کام آئے گا. اصل میں آخرت میں جو ہے یہ تمہارے لیے توشہ بنے گا, اور اس کی وجہ سے دل سے بھی جو ہے وہ دنیا کی محبت, اس کا زنگ اترے گا. زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں. ومن یوق شح نفسہ, اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, جسے اللہ تعالی نے, اللہ کا کرم ہوگا کہ کسی کے دل میں دل مال کا لالچ ختم ہو جائے, وہ کیسے ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ نکالو, کوشش کرو, تو پھر آہستہ آہستہ وہ لالچ بھی ختم ہو جائے گا. اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا, فاولئک هم المفلحون, وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, یضاعف لکم, وہ اس کے وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. ویغفر لکم, اور بخش دے گا تمہیں. واللہ شکور حلیم, اللہ بڑا قدردان ہے. مال اسی نے دیا تھا, لیکن تم اس کو واپس کر رہے ہو, تو وہ اس کی اتنی پذیرائی کر رہا ہے کہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. اور حلیم ہے, تحمل والا ہے, فوراً نہیں پکڑتا, تمہیں موقع بھی دیتا ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, اور وہ جانتا ہے غیب اور شہادت, چھپی باتیں اور جو ظاہری باتیں ہیں سب کا. العزیز الحکیم, زبردست ہے, حکمت والا ہے. اس کے بعد دو صورتیں آ رہی ہیں, سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم. یہ جو آئلی زندگی سے متعلق کچھ بڑی اہم ہدایات ہیں, گھریلو زندگی سے متعلق. پہلی صورت جو ہے سورۃ طلاق. آئلی زندگی میں, گھریلو زندگی میں دو ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا, اور مسلسل فرکشن چل رہی ہے, جھگڑا ہے, گھر کا ماحول خراب ہے, اور اس کا آخری اینڈ پھر ہوتا ہے طلاق. دوسرا یہ ہے کہ پیار محبت اتنا زیادہ ہے کہ بیوی کی اور اولاد کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہم اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں, ہر فرمائش کا جو ہے اس کو پورا کرنا, اس کو ہم لازم کر لیں, اور اللہ کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے جائز قرار دے دیں, اور اس کے اندر منہ مارنے لگیں ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے. یہ دوسری ایکسٹریم ہے, وہ محبت کی انتہا ہے. اور یہ دوسری جو ہے, جب آپس میں نبھ نہ رہی ہو اور جھگڑے ہوں. تو پہلی صورت طلاق جو ہے, اس میں طلاق کے حوالے سے رہنمائی ہے, اور دوسری صورت سورۃ تحریم میں دوسرے پہ اعتبار سے رہنمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آ حضور سے خطاب کر کے فوراً بعد جمع کا صیغہ آ رہا ہے, گویا اصل میں خطاب مسلمانوں سے ہے. اذا طلقتم النساء, اے مسلمانوں, جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو, یعنی نوبت پہنچ جائے طلاق کی, فطلقوهن لعدتهن, تو طلاق دیا کرو ان کی عدت کے حساب سے. واحصوا العده, اور عدت کا جو ہے وہ پورا پورا حساب رکھا کرو, اس میں اونچ نیچ نہ ہونے پائے. اصل میں طلاق کا معاملہ اصولی سمجھ لیجئے, ہم لوگوں نے اس کو کچھ اور ہی مذاق بنا رکھا ہے. یہ آخری شکل ہے, میاں بیوی کے پیچ اپ کی ساری کوششیں ہونی چاہیے, ان کا ذکر سورہ نساء میں آ چکا ہے. اور جب سمجھ میں آئے کہ بالکل نباہ ممکن نہیں ہے, تو پھر بھی ایک ضابطے کے تحت طلاق دو, تاکہ بیچ میں دوبارہ تمہیں غور کرنے کا اور اصلاح کا, اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر دوبارہ پیچ اپ کے مواقع باقی رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ کے غصے میں آ کر اور ٹھاٹ ٹھاٹ تین فائر کر دیے, طلاق طلاق طلاق. یہ بہت ہی غلط ایٹیچیوڈ ہے, اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کوڑے بھی لگوایا کرتے تھے جو ایسی حرکت کرے. ہمارے یہاں اس چیز اس کا شعور ہی نہیں ہے. ذرا سی کو ناراضگی ہوئی یا پھر اس سے کم پہ ہماری زبان رکتی نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کے, ایک تو اس سے پہلے پیچ اپ کے ہر ممکن ذرائع استعمال کرنے چاہیے, تفصیل اس کی سورۃ نساء میں آ چکی ہے. اور بالآخر طے کر لیا ہے تو اب کیسے کرو, یہ نہیں کہ تینوں طلاق ایک مرتبہ دے دو, بلکہ عدت کا حساب رکھو. اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ جب طہر کی حالت ہو اس وقت طلاق دی جائے, حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے. اس لیے کہ عدت جو ہے تین حیض ہیں, ایام ماہواری جو ہیں وہ تین مرتبہ, تو اس سے پہلے ہونا چاہیے. طہر کی حالت ہو جب اس میں طلاق دو، اور پھر جو ہے وہ اگر وہ ایک اس کے بعد عدت کے اندر بھی غور کرتے رہو کہ کیا دوبارہ پیچ اپ ممکن ہے کہ نہیں ہے، ایک ایک کر کے دو طلاق، دو مرتبہ دے سکتے ہو، تیسری مرتبہ کرو گے تو پھر وہ مغلظ ہو جائے گی، پھر تم دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے پہلے جو موقع ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کی پوری گنجائش رکھنی چاہیے، اور وہ یہی ہے اس کا طریقہ، میں اس وقت مختصرا عرض کر دیتا ہوں کہ جو تین مہینے اس کے بعد عدت ہے اس دوران عورت وہیں گھر پر رہے گی، مرد بھی وہیں رہے گا، اور پھر وہ غور کر سکتے ہیں اس کے دوران، اور جب تین مہینے پورے ہو جائیں اس وقت مرد جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ہاں اب میں نے اس کو گھر میں بسانا ہے یا سیپریشن ہی ہے، تو اس جب پورا ہو جائے گا عدت گزر جائے گی تو سیپریشن ہو گئی، اب عورت بھی کہیں اور نکاح کر سکتی ہے، مرد تو خیر کر ہی سکتا ہے، تو سیپریشن ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی جب تین طلاقیں نہیں دی تو اب دوبارہ بھی نکاح کا امکان ہے اسی مرد سے، پرانے شوہر سے پھر وہ عورت نکاح کر سکتی ہے یا مرد اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، وہ ان ایسے امکانات کو حتی الامکان اس کو جو ہے اس کی گنجائش رکھ کے چلو، پھر اگر دوبارہ معاملہ ہوتا ہے یعنی ایک مرتبہ اس نے رجوع کر لیا پھر دوبارہ کوئی جھگڑا ہوا ہے پھر اسی طریقے سے کرو، اور پورے تین مہینے انتظار کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا تو رجوع کر لو یا پھر سیپریشن ہو جائے گی، یہ سارے مواقع اویل کرو تاکہ موقع رہے پیچ اپ کا بھی اور ری یونین کا بھی، اور پھر تیسری مرتبہ اگر پھر کرتے ہو تو پھر دوبارہ چانس نہیں ہوگا، پھر وہ طلاق مغلظ ہو جائے گی، لیکن ان سارے سٹیپس کے ساتھ یعنی پوری پلاننگ سے ہونا چاہیے، یہ محض جذباتی انداز سے جو ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا جانا چاہیے، ٹھنڈے دل سے سارے معاملات ہونے چاہیے، اور اس عدت میں بھی عورت ساتھ رہے تاکہ پیچ اپ کا امکان رہے اور اپنے ایک دوسرے کو تلافی بھی کر سکیں، جو بھی ازالہ ہے شکایات کا اس کے ازالے کا بھی موقع رہے، یہ سارے مواقع میسر رہنے چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے، لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، انہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، اور وہ خود بھی نہ نکلیں یعنی دوران عدت وہ گھر میں رکھو اپنے، اِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ کوئی صریح گناہ انہوں نے کیا ہو، کوئی چوری کر دی ہے، کوئی زنا ہوئے کا معاملہ ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا ہے، تو پھر تو گھر سے نکال سکتے ہیں، ورنہ ادروائز ان کو اپنے گھر میں رکھو جب تک عدت پوری نہیں ہوتی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی تجاوز کرے گا اللہ کی ان حدود سے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم ڈھایا، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے، عدت کے دوران جو ہے وہ تم پیچ اپ بھی کر سکتے ہو، موقع جو دے رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنے اجل کو پہنچ جائے، وہ عدت ختم ہونے لگے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو اپنے نکاح میں رکھو بھلے طریقے پر، او فارقوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر اس کو رخصت کرو، چھوڑ دو، وہ بھی بھلے طریقے پر، خوش اسلوبی سے معاملات ہونے چاہیے، تلخیوں کے ساتھ نہیں، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو معتبر افراد کو گواہ مقرر کر لیا کرو، خاص طور پر جب وہ طلاق دینے کے بعد پھر فیصلہ کریں رجوع کا، تو دو افراد کو گواہ بنا لیا جائے کہ طلاق تو دی تھی لیکن ہم نے رجوع کر لیا ہے، لہذا ہماری شادی جو ہے وہ برقرار ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی، ورنہ یہ ہے کہ وہ وقت گزر جائے گا تو پھر یا تو ری میرج کرنا پڑے گی یا پھر سیپریشن ہو جائے گی جب عدت پوری ہو جائے گی، تو رجوع کرنے پر دو افراد کو گواہ ٹھہرا لو، بعد میں یہ نہ ہو کسی کے خیال کہ جی یہ تو ان کی تو سیپریشن ہو گئی تھی پھر رہ رہے ہیں میاں بیوی کی حیثیت سے، طلاق تو واقع ہو گئی تھی، اس قسم کے جو ہے نا وہ کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے، تو اقیم الشہادت للہ، اور گواہی کو قائم رکھو اللہ کے لیے، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالے گا، سہولتیں پیدا کرتا ہے، پیچ اپ کا معاملہ بھی بڑھتا ہے، اور یرزقہ من حیث لا یحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ اسے روزی دے گا وہاں سے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، تقویٰ کی وجہ سے، اللہ سے خدا خوفی کی وجہ سے کوئی شخص حرام جو اپنا ذریعہ آمدن ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اور یہ کہ بہرحال اللہ نے حرام کیا ہے تو میں کیوں اس کے اندر اپنے آپ کو گناہگار کروں. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ روزی وہاں سے فراہم کرے گا کہ جہاں سے اسے سان گمان بھی نہیں ہوگا. اس کی اپنی پلاننگ ہوگی کہ یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا اور حرام سے باز آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ کھولے گا، اور ایسا راستہ ہوگا کہ تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیتا ہے، تھوڑی سی آزمائش بھی ہوتی ہے. تم نے اپنی نوکری چھوڑی ہے، حرام کام تھا چھوڑ دیا، تو کتنی تمہارے اندر اس کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ، یہ بھی اللہ دیکھتا ہے. اور پھر یہ کہ لیکن اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ رازق ہے، وہ رزق کا سامان پیدا کرتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اس کی توقع پر اللہ پورا اترے گا. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور وہ عورتیں کہ جو نا امید ہو چکی ہوں محیض یعنی حیض سے، ایام ماہواری سے، تم میں سے تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اب پھر وہ طلاق کا موضوع واپس آ رہا ہے کہ کہا گیا تھا کہ پیچھے کے تین حیض ہیں اصل میں عدت متعلقہ کی، جس کے ایام ماہواری جو ہیں وہ ارریگولر ہیں، ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اب وہ اس کا تعین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ تین کب مکمل ہوں گے. تو پھر فرمایا کہ وہ پھر فعدتہن ثلاثۃ اشہر، پھر تین مہینے ہیں اصل میں اس کی عدت. واللائی لم یحضن، اسی طرح ایسی خواتین کے جو اس عمر سے گزر چکی ہیں، اب وہ ایام ان کو نہیں آ رہے اور طلاق ہو گئی ہے، تو پھر تین مہینے عدت ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور جو حاملہ عورت ہے اور اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تو اس کی عدت جو ہے، اَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ جب وضع حمل ہو جائے گا تو اس وقت تک عدت ہے. طلاق کے بعد اگر آٹھ مہینے کے بعد وضع حمل ہو رہا ہے اور بچہ جنا ہے، تو اب آٹھ مہینے یہ عدت شمار ہوں گے. جب بھی وہ جو ہے ڈیلیور کر دے گی بچے کو، تو اس کی وہیں پر عدت ختم ہوگی. یہ طلاق کے حوالے سے کتنی تفصیلی رہنمائی جو ہے اس صورت کے اندر موجود ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اس میں احساس ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں سہولت اور آسانی پیدا فرما دیں گے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ حکم ہے اللہ کا جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، بار بار تقوی کی تاکید ہے. گھر کے ماحول میں پولیس پرچہ وغیرہ نہیں چلتا، وہاں تقوی ہوگا تو معاملات سدھریں گے. ہر ایک کو احساس ہو کہ دینی اعتبار سے میری ذمہ داری یہ ہے، میرا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، پھر بڑا سموتھلی چلے گا معاملہ. تو جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دیں گے. ویعظم لہ اجرا، اور ان کے اجر میں اضافہ فرمائیں گے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے تو ان کو سکنا بھی فراہم کرو. من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، عدت کے پورے ہونے تک اپنے گھر رکھنا ہے یا سکنا فراہم کرنا ہے، رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے اور نان نفقے کا. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے، یعنی اس عدت کے دوران اسے تکلیف مت پہنچاؤ. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو پھر ان پر خرچ کرو. حتى يضعن حملهن، یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں. وضع حمل تک جو ہے اس کا نان نفقہ اور اس کی رہائش شوہر کے ذمے ہوگی، چاہے پہلے طلاق دے بیٹھا ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں، بچہ تمہارا ہے، تم طلاق دے چکے ہو، بعد میں بچہ ہوا ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا معاوضہ دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور یہ باہم مناسب طور پر مشاورت کے ذریعے طے کر لیا کرو اس کے معاوضے کو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم ضد کرو گے کہ نہیں میں اس سے نہیں پلواؤں گا دودھ، تو بہرحال تمہیں کسی اور سے پلوانا پڑے گا اور اس کو بھی تم اجرت دو گے، تو کیوں نہ اصل جو ماں ہے اسی سے دودھ پلواؤ اور اس کو اجرت دو. لینفق ذو سعۃ من سعته، تاکہ خرچ کرے ہر وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس کو رزق دیا گیا ہے نپا تلا حساب کتاب سے، یعنی کم دیا گیا، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اسی قدر جو اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد کشادگی پیدا فرما دے دیں گے. وکأیّ من قرية عتت عن امر ربها، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سردابی کی ہے اپنے رب کے حکم سے، یعنی اس سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے، کتنی قومیں ہیں اللہ کے حکم کے آگے سر نہیں جھکایا، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو بالآخر کیا ہوا، ان پر عذاب آیا. عتت عن امر ربها ورسلی، کہ ان قوموں نے اللہ کے حکم سے اور رسولوں کے حکم سے سرتابی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا، تو ہم نے حساب میں پکڑا انہیں سخت حساب میں. وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان پر عذاب دیا ہے انہیں بہت ہی بھاری عذاب. فذاقت وبال امرها، تو انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، یعنی دنیا میں بھی ان پر عذاب ہلاکت آیا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور ان کا انجام جو ہے انجام کار بھی وہ خسارے سے ہی دوچار ہوں گے، آخرت میں بھی خسارہ ان کا منتظر ہے، ناکامی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، وہ خسارہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، بس اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. اے ہوش بند لوگو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے نازل کر دیا ہے تمہاری جانب ایک بڑا ہی عمدہ ذکر، یاد دہانی، نصیحت، یہ قرآن کی شکل میں اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، اس کو مضبوطی سے تھامو، اس کو پڑھو تاکہ تمہارے اندر خدا خوفی بھی آئے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ، یہ ذکر کیا ہے، ایک رسول ہیں اللہ کے جو پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں اللہ کی آیات. مبینات، وہ آیات کے جو بڑی روشن ہیں، واضح ہیں. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انہیں نکالیں ظلمتوں سے اندھیرے کی طرف، ظلمتوں سے نور کی طرف، اندھیرے اور ظلمت سے نور اور روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی اللہ پر یقین رکھے گا اور نیک عمل بھی کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو وہ داخل فرمائے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش. قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے انہیں نہایت ہی عمدہ رزق عطا فرمائے گا اللہ وہاں پر آخرت میں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے ہیں سات آسمان اور زمینیں بھی اور زمین بھی انہی کی مانند. یہ قرآن میں واحد مقام ہے، ورنہ سات آسمان کے ساتھ ایک زمین کا تذکرہ ملتا ہے. خلق السماوات والارض بار بار آیا، یہاں پر فرمایا کہ سات آسمان اور زمین بھی اللہ نے بنائی ہے انہی کے مثل، گویا اشارہ ملتا ہے کہ شاید یہ بھی سات ہیں زمینیں یا ایک سے زیادہ ہیں، واللہ اعلم. بہرحال ان الفاظ سے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس کا امکان ہے. ینزل یتنزل الامر بینہن، یہ ساتوں آسمان ہو اور زمین ایک ہو یا سات ہو، سب کے اندر اللہ ہی کا حکم نازل ہوتا ہے، اسی کے احکامات جو ہیں جاری و ساری ہیں، اسی کا قانون چل رہا ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ذریعے سے. سورہ طلاق تو مکمل ہوئی، اب سورہ تحریم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اس سلسلے کی آخری سورت ہے، دس سورتیں جن کا آغاز سورہ حدید سے ہوا تھا، مدنی سورتیں جس میں اصل خطاب مسلمانوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں. ایک معاملے میں ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، قطعاً کوئی امکان نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کی فرمائش پر کسی حرام چیز کے اندر ملوث ہوں، خدا نخواستہ، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، وہ معصوم ہیں، ممکن ہی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی جائز حلال چیز کو اپنے لیے انہوں نے ممنوع قرار دے دیا کہ آئندہ میں اس چیز کو استعمال نہیں کروں گا، وہ ایک معنی میں اپنے لیے حرام کر لیا. یہ کوئی عام آدمی کرے گا تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا آئندہ، ٹھیک ہے، اور چیزیں بے شمار ہیں اللہ نے دی ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اور اس میں کہ کسی کے لیے نمونہ بھی نہیں ہے آپ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا تھا کہ جب آپ نے ایک حلال چیز کو، اور جو اس کے پس منظر میں روایات ہیں کہ آپ نے کسی وجہ سے اپنی بیویوں کو کی رضامندی کے لیے شہد کو کھانے سے کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو شہد تو ایک جائز حلال چیز ہے، اس پر بھی گرفت آ گئی اور توجہ دلا دی گئی کہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اس سے یہ امکان پیدا ہو سکتا تھا کہ بعد میں آنے والے مسلمان سمجھیں کہ شہد جو ہے وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس امت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، ممنوع ہے، یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی. تو آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے؟ تب تغی مرغات ازواجک، بیویوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک مطلوب ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس میں آپ ایکسٹریم جو ہے جو حدود ہیں اس سے تجاوز کریں. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو چیز حلال اللہ نے کی ہے آپ نے اپنے لیے حرام قرار دے دی، ممنوع کر دی تاکہ بیویاں راضی رہیں، تو یہ آپ کے شایع نشان نہیں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اللہ نے طے کر دیا ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے اس قسم کی قسموں کا کھول دینا. کوئی ایسی قسم کھائے کہ جو حلال ہو کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، فلانی نیک کام کرنے سے میں لوگوں میں صلح کرواتا ہوں لیکن اس سے میں پھنس جاتا ہوں، آئندہ خدا کی قسم نہیں کروں گا یہ کام، کسی کے ساتھ احسان کیا آئندہ نہیں کروں گا، بہرحال ایسی قسموں کا پھر کھول دینا جو ہے وہ فرض ہے، اور اس کا کفارہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشپناہ ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ جانتا ہے سب کچھ اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے چھپا کر بات کہی اپنی بیویوں میں سے بعض سے، کسی ایک بیوی سے ایک بات راز کے طور پر جو ہے بیان کر دی. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور جب اس بیوی نے وہ چیز کسی اور کے سامنے ظاہر کر دی، یعنی وہ راز تھا، وہ راز جو ہے وہ راز نہ رہا، انہوں نے ایک اور زوجہ محترمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تک پہنچا دی وہ بات، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ یہی واقعہ تھا، یہ شہد والا ہی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو وہ بات کسی اور آگے تک پہنچ گئی، یا کوئی اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں. وَأَظْهَرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ جو راز کی باتیں آپ نے بتائی تھی وہ راز نہیں رہا، وہ آگے پاس آن ہو چکا ہے. عرف بعضہ وعرض عن بعض، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زوجہ محترمہ سے پھر تھوڑی باز پرس کی اور کچھ بات جتلائی اور کچھ ٹال دی، لیکن ان پر واضح کر دیا کہ حضور کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بات اب راز نہیں رہی، آگے ہو چکی، جا چکی. فلما نبہا بھی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ جتلایا کہ تم نے راز کھول دیا ہے، قالت من نبہاک ھذا، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا، اور یہ بالکل ایک نیچرل ریسپانس ہے، میاں بیوی کے اچھے خوشگوار تعلقات ہوں، ماحول اچھا ہو تو یہی ہوگا، تو فوری جواب ان کا یہ تھا کہ آپ کو کس نے بتایا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ذرا سیریسلی اس کو جواب دیا، قال نبأني العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے اس ہستی نے جو العلیم ہے، الخبیر ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے سے باخبر ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل آپ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، اور ذرا سا بھی معاملہ ہوا تو جیسے ایک شہد کھانے پر آپ نے کہہ دیا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو فوری طور پر توجہ دلا دی گئی کہ آپ اس قسم کو بھی کھولیں اور آئندہ ایسا نہ ہو. اسی طرح ازواج مطہرات مسلمان خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، لہذا وہ بھی ان سے ذرا اونچ نیچ بھی ہوتی ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فوراً ان پر گرفت بھی کی ہے اور اصلاح بھی کر دی ہے تاکہ وہ جو ایک پرفیکٹ لیول ہے وہ مینٹین رہے. بعض اوقات الفاظ سخت بھی نظر آتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے, بلکہ ایک توجہ دلانے کے حوالے سے تاکہ وہ پرفیکشن جو ہے جو ہونی چاہیے وہ قائم رہے. چنانچہ اس پر اب گرفت آئی ہے ان ازواج مطہرات پر جنہوں نے وہ راز کو کھول دیا تھا. فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما, اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کے حضور تو تمہارے دل تو ویسے مائل ہو ہی چکے ہیں, جھک چکے ہیں, تمہیں احساس تو ہو گیا ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, لیکن اگر بالفرض تم ان کے اوپر ان کے جو ہے خلاف ایکا کر لو, محاذ آرائی کرو, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ, تو جان لو کہ یہ جو رسول ہیں ہمارے ان کا پشت پناہ اللہ بھی ہے اور جبرائیل بھی ہیں, وصالح المؤمنین, اور تمام صالح مسلمان بھی ہیں, نیک بخت مسلمان, والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, اور تمام فرشتے بھی ان کے پیچھے ہیں, ان کے پشت کے اوپر مددگار ہیں. عسى ربه ان طلقکن, بہت ممکن ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر سکتا ہے, اللہ اس پر قادر ہے. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا, ان کی جو ہیں وہ خوبیاں کیا ہوں گی, ان کے اندر کیا کچھ اللہ نے وصف رکھے ہوں گے. وہ مسلمات ہیں, اطاعت شعار ہیں, اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے والیاں ہیں, مومنات ہیں, اللہ پر گہرا یقین پختہ یقین رکھنے والیاں, قانتات فرما بردار شوہر کی فرما بردار, تائبات کثرت سے توبہ کرنے والیاں, اللہ کے حضور جھکنے والیاں, عابدات اللہ کی بندگی بجا لانے والیاں, سائحات روزے رکھنے والیاں, ثیبات و ابکارا, اور یہ جو ہیں ایسی خواتین وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جو کنواری ہوں, اور وہ بھی کہ جو شوہر دیدہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی, اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی معاملہ رکھا تھا بہت سی مصلحتوں کے تحت, یہ سورہ احزاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ صرف ایک آپ کی اہلیہ ہیں جو کنواری تھیں اور ان کا آپ سے نکاح ہوا, باقی سب جن سے آپ نے نکاح کی ہیں وہ بیوہ یا متعلقہ تھی. تو یہ بھی جو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں آپ کو عطا کرے گا تو ان میں بھی یہ مکس ہو سکتا ہے, کچھ کوئی کنواری ہو اور کوئی جو ہے وہ شوہر دیدہ ہو. بین السطور یہ دیکھیے کہ یہ جو خوبیاں ہیں یہ ازواج مطہرات میں ہونی چاہیے, اور یہ ازواج مطہرات میں تھیں تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ برقرار رکھی ہیں. لیکن اگر ان کے اندر ذرا سا بھی کہیں تھوڑا سا بھی جھول نظر آیا ہے تو اصلاح کر دی گئی. یہ نہیں ہے کہ یہ خصوصیات ان میں تھی نہیں, ورنہ تو اللہ تعالیٰ بدل کے کسی اور کو لے آتا ہے. یہ ہیں, مطلوب صفات سب کے سب موجود ہیں ان کے اندر. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اس میں بڑی اہم رہنمائی ہے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, تو اس میں ایک اصول بنا لیا جائے. تربیت اس نہج سے کرنی ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. تربیت اس انداز سے نہیں کرنی کہ یہ باقی ساری چیزیں اس کے نیچے آئیں گی. اعلیٰ تعلیم دنیا میں دلانی ہے, ان کو اچھے مقام تک پہنچانا ہے دنیا میں, یہ ساری چیزیں تابع ہیں. اصل الاصول یہ ہے, بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اس انداز سے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچیں. اب اس کے لیے اگر صبح فجر کے وقت انہیں اٹھانا پڑتا ہے اور اس کے بعد اسکول کے لیے الگ اٹھانا ہے, تو اب طے کر لو کہ کون سی پرائرٹی ہے تمہاری. ویری سمپل, ایک ڈائریکشن معین کر دی. اور ہوتا کیا ہے, یہی ہوتا ہے کہ بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, انہیں صبح کیسے اٹھائیں, ان کی نیند خراب ہوگی. اسکول والے رات کے 12 بجے بھی بلائیں گے تو آپ بھیج دیں گے, لیکن نماز کے لیے. یہ اصول یہ ہے, اگر تو آخرت پر یقین ہے اور اصل کامیابی آخرت کی ہے تو لاجیکل بات بھی یہی ہے. تو یہ ہے بنیادی اصول، اگر اس پہ چلو گے تو سارا ماحول ٹھیک رہے گا اور بچوں کی تربیت صحیح طور پر ہوگی. قو انفسکم واہلیکم نارا، خود اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی اور اولاد کو بھی. وقودہا الناس والحجارہ، وہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پہ جو داروغا معین ہیں، جو وہ بڑے تندخو ہیں، سخت گیر ہیں، وہ بچوں کی فریاد نہیں سنیں گے، ان کے دن نہیں پسیچیں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا بجا لاتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، آج بہانے مت تراشو، عذر پیش مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی دیا جا رہا ہے جو عمل تم کرتے رہے ہو، جو کیا ہے وہی بھگت رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا، اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں، خالص توبہ، سچی توبہ، صاف دل کی توبہ. ان صورتوں میں بہت سی مسلمانوں میں جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو پن آؤٹ جو ہے وہ نمایاں کیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے. تو دیکھو اگر کسی اعتبار سے تم پیچھے ہو، کوتاہی ہوتی رہی ہے، تو موقع ہے، سچی توبہ کرو، اللہ سابقہ تمام کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف کر دے گا، آج سے عزم کر لو. تو توبو الی اللہ توبتا نصوحا، اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، اس کے دامن رحمت میں پناہ لے سکتے ہو، لیکن سچی توبہ کرو. سچی توبہ کا تقاضا یہ ہوتا ہے، دل میں ندامت بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، اور آئندہ کے لیے عزم ہے کہ اب یہ کوتاہی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے پوری انسان ایفرٹ بھی کرے اس کوتاہی سے بچنے کی، تب یہ سچی توبہ ہے. اور اگر یہ ہے کہ نہیں، توبہ کی ایک تسبیح روزانہ شام کو پھیر لوں گا لیکن عمل یہی جاری رہے گا، پرنالہ وہیں گرے گا، تو یہ توبہ نہیں ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کس کیفیت سے اور کس نیت سے یہ توبہ کر رہے ہو. تو توبہ سچی ہو، خالص ہو، جس میں پورا جو ہے انسان کا عزم ہو کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا، آئندہ کوتاہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر وہ سچی توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور داخل فرمائے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن کے اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، سچے مومن. نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. اس نور کا ذکر جو ہے پہلے اس سلسلے کی جو پہلی سورت ہے سورہ حدید میں آ چکا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل کا. بہرحال اہل ایمان مختلف مراحل سے گزارے جائیں گے وہاں پر سب، تو اہل ایمان کا نور ایمان جو ہے اس کی روشنی سامنے بھی ہوگی اور اعمال صالحہ کا نور دائیں طرف ہوگا، اور قیامت کے میدان حشر کے مشکل مراحل میں سے جن میں پل صراط بھی ہے وہ خیریت سے گزر جائیں گے اس روشنی کی وجہ سے. اور جو منافق ہیں یا بد اعمال ہیں، جن کے اندر حقیقی ایمان نہیں تھا، گناہ زیادہ ہیں تو مسلمانوں میں، ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا. تو سچی توبہ کرو تو وہ تمہیں وہ نور بھی مل جائے گا. نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، ان کے سامنے دائیں طرف بھی اور سامنے بھی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور زبان پہ ان کے الفاظ ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے اس نور کو مکمل فرما دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار اور منافقین کے ساتھ کشمکش کیجئے، ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ایکٹیو ہو جائیے. واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، آپ کی نرمی سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط، یہاں پر تین طرح کی خواتین کا ذکر آ رہا ہے آگے، اور جس میں جو حاصل ہے اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک نیک شخص ہے، بہت نیک ہے، اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، تو نیک آدمی جنت میں جائے گا تو ساتھ بیوی بھی جنت میں چلی جائے گی. بیوی کا عمل اپنا ہے، وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گی، یہ نہیں کہ شوہر کے ساتھ ہی لپیٹ دیا گیا، یا یہ کہ شوہر جو ہے بہت بدکار ہے، ظالم ہے، اور اس کی بیوی کو بھی جو خود صالحہ ہو اور اس کو بھی جہنم میں بھیج دیا جائے. ہر ایک کا اپنا عمل ہے, انڈیپینڈنٹ ٹوٹلی. چنانچہ مثالیں دی گئی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, اللہ مثال بیان فرماتا ہے کافروں کے لیے, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی, یہ دو نبی ہیں, حضرت لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام, ان دونوں کی بیویوں کی مثال ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھروں میں تھیں, ان کے تحت تھیں. فخانتاہما, تو ان دونوں نے, خواتین نے خیانت کی اپنے اپنے شوہروں سے, ان کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں بجائے اس کے کہ وہ نبی اور جو رسول ہیں ان کے ساتھ ہوتی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو وہ دونوں جو ہیں حضرت نوح اور حضرت لوط اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور ان دونوں خواتین کے بارے میں اللہ کا حکم آئے گا کہ داخل کر دو انہیں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. نبی کی اور رسول کی بیویاں ہیں لیکن اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جا رہی. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی. اب فرعون جو ہے اللہ کا بڑا دشمن, سرکش, اس کی بیوی آسیہ وہ صاحب ایمان تھی اور وہ بہت نیک جذبہ رکھنے والی تھی, صالحہ تھی, اس کے بارے میں یہ الفاظ آ رہے ہیں. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, جب وہ دعا کر رہی تھی کہ اے میرے رب میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے نجات دے دے اس فرعون سے بھی اور اس کی حرکتوں سے بھی. ونجنی من القوم الظالمین, اور بچا لے مجھے اس ظالم قوم سے. یعنی محل میں رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو پنجرے میں محسوس کر رہی ہے, اور وہ جو فرعون اس کو پرسیکیوٹ بھی بہت کرتا تھا, ٹارچر بھی بہت کرتا تھا, تو اس کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خواتین میں شامل کیا ہے حالانکہ فرعون کی بیوی ہے. ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, اور مریم, عمران کی بیٹی مریم, یہ حضرت عیسیٰ کی والدہ, انہی کا ذکر ہو رہا ہے. التی احسنت فرجہا, کہ جنہوں نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی. فنفخنا فیہ من روحنا, اور ہم نے پھونک دیا ان میں, اس میں اپنی روح میں سے. وصدقت بکلمات ربیہا, اور یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی ہے, سچا جانا انہیں. وکتب ہی, اور کتابوں کی بھی تصدیق کی. وکانت من القانتین, اور بہت فرما برداروں میں سے تھی. یعنی یہ وہ خاتون ہے کہ اس کے گھرانہ بھی بہت عمدہ ملا اور خود بھی نیک ہے, تو یہ جنت کی خواتین میں سے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.